بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم في سيرة دروس جاری ہیں. پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے ہم نے بات کی. موضوع تھا پچھلے درس میں حیات طیبہ کے پہلے 40 سال. وہ پہلے 40 سال کیسے گزرے تھے؟ نبوت سے پہلے کے سال. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ کس طریقے سے یتیمی کی زندگی، مشکل زندگی، بلکہ مشکلات سے بھری ہوئی زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 40 سالوں میں کیسے طے کی؟ آج کی نشست میں حیات طیبہ کے پہلے 40 سالوں میں سے جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے، ہمیں کیا پیغام ملے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی میں ہمارے لیے کون سے اہم پیغام ہیں؟ کیا یہ قصہ تھا جو میں نے سنا دیا اور ہم نے وہ قصہ سن لیا، تھوڑا سا دل نرم ہوا، تھوڑے سے آنکھیں تر ہوئیں، اس کے بعد ہم جب اس دروازے سے باہر نکلے سب بھول گئے؟ یا اس قصے میں ہمارے لیے کوئی اہم پیغام تھے جن سے ہم اپنی زندگی تبدیل کر سکیں؟ ان دروس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس سے اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں پچھلے درس میں ہمیں کون سے اہم پیغام اللہ تعالیٰ کی پیاری اور پاک سیرت سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا پیغام، دل کی اصلاح اور پاکیزگی کا سبق. یتیمی اور غم کی ابتدائی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی، نفس کی پاکیزگی، خودداری، صلہ رحمی، دوسروں کا احساس، تواضع و انکساری اور تکبر اور غرور سے دوری کا سبق ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اسی طریقے سے گزرے. اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت بھی خود کی ہے، تربیت بھی خود کی ہے، اور اس تربیت میں سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی زیادہ ملی ابتدائی زندگی میں. یتیمی، غم، تکلیف، تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر. اگرچہ گھرانہ کون سا تھا آپ دیکھیں، سرداری نظام تھا، بلکہ قریش تو سرداروں کے بھی سردار تھے اپنے زمانے کے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پوتے تھے؟ کہ عام انسان کے پوتے تھے. عبد المطلب کا نام تھا، شام اور یمن میں بھی ان کا نام معروف تھا، یعنی یہ دور دراز جو علاقے کے تھے جہاں پر تجارت لوگ کرتے تھے، تو عبد المطلب کا نام وہاں تک بھی روشن تھا، لوگ جانتے تھے. اور کوئی بھی اس گھرانے سے آتا، کیونکہ یہ گھرانہ جو تھا بنی ہاشم کا گھرانہ جو تھا، یہ اللہ کے گھر کے محافظ تھے، حامی تھے، اور اللہ کے گھر کے مہمانوں کے قدردان تھے، میزبان تھے، تو ان کا بڑا نام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زندگی اختیار کی وہ عیش و آرام کی زندگی نہیں تھی، وہ محتاجی، فقیری اور تکلیفوں والی زندگی تھی، جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہمیشہ، دیکھیں دل کی پاکیزگی، یعنی اگر کسی انسان کا دل پاک ہو سکتا ہے تو وہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. یا ان سے پاکیزہ دل اب کسی کا تصور نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. اور پھر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا تھا، شق الصدر، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا گیا اور دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. دھونے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، سید الملائکہ، افضل من فی السماء، آسمان سے آتے خاص کام کے لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو ہے اسے دھوئے، بچپن میں. پانچ سال کی عمر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دوایا گیا. اور نشان بھی تھا, جیسے کہ سرجری ہوتی ہے نا, پھر ٹانکوں کے نشان ہوتے سینے پہ. جس بچے نے دیا واقعہ دیکھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سینے پہ کچھ نشان تھے. سبحان اللہ. دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے حیات طیبہ کی پہلے 40 سالوں میں سے, زہد کی اہمیت, زہد کی زندگی کی اہمیت. جفا کشی کی زندگی سے انسان خوددار, محنتی اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد کی زندگی سے نوازا ہے. اور زہد کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے. زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرنا. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے, دنیا کی لذتیں ہیں. یہ خوبصورت چمکتی ہوئی رنگین دنیا جو ہے یہ اپنے جال میں پھنسا ہی لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے دنیا کی جال میں پھنستے نہیں ہیں, کیونکہ دنیا کی جال میں جو پھنس گیا وہ بھول بھلائیوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے, اسے سیدھا راستہ کے بے نظر نہیں آتا. جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے یہ دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زہد کی زندگی کو اختیار کیا. اور زہد اور تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تصوف کا معنی ہے دنیا ہی کو چھوڑ دینا, اور زہد کا معنی ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ملا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ہے بھی اور کھایا بھی نہیں, گھر میں کچھ چیز موجود ہے نہیں کھایا, یا 40 سال بادام پہ گزارا کرتے رہے. ایسے کبھی سنا ہے آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا کسی صحابی کی زندگی میں؟ نہیں. یہ تصوف ہے جو حقیقتاً غیر شرعی منہج ہے. تصوف غیر شرعی اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. ابتدائی دور میں اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار صوفیوں کا تو بعض بڑے جید علماء نے بھی مدح کی ہے. جی ہاں کی ہے, حقیقت ہے, لیکن نام کے صوفی تھے, کام کے صوفی نہیں تھے وہ. ہم کام کے صوفی کی بات کریں جو آج کل کے صوفی ہیں. نام کے صوفی کا کیا مطلب؟ کہ وہ زاہد لوگ تھے, زہد کرنے والے لوگ تھے, اور انہوں نے اون کے کپڑے پہننا شروع کر دیے, اور اون کو صوف کہا جاتا ہے عربی میں. اور صوف کے کپڑے اس لیے پہنے کہ پائیدار ہوتے, لمبے عرصے تک وہ کام آتے رہتے ہیں کہ بار بار کپڑے خریدنا, وقت ضائع کرنا, کپڑوں کو دیکھ بھال کرنا, کبھی یعنی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, کبھی دھونے کی ضرورت ہے. وہ ایسا کپڑا ہے کہ جلدی خراب نہیں ہوتا, جلدی وہ سیدھا نہیں ہوتا, اور بار بار خریدنا نہیں پڑتا. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا, زہد کا راستہ اختیار کیا, دنیا کی لذت کو چھوڑا. یہ زہد ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن دنیا کو چھوڑ دینا یہ زہد نہیں ہے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اور بدعتوں کے راستوں کی اتباع, یہ بدعتوں کی اتباع کرنا ہے. تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے اعتدال اور سادگی کا سبق. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور سادگی کی زندگی کو اختیار کیا ہے. صدر نظام سے دوری اور صرف حسب و نصب کی بنیاد پر برتری کو مد نظر نہیں رکھا کہ میں قریشی ہوں, اللہ گھر کا محافظ ہوں, اور اللہ گھر کے مہمانوں کا قدردان ہوں, اس لیے میں سب سے اچھا ہوں. نہیں, اس پہ تکبر نہیں کیا, اپنے نصب پہ تکبر کبھی نہیں کیا. اور سبحان اللہ, اپنے دادا کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے. یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اپنے دادا کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی سرداری آ جاتی. اس سے پہلے کہ یہ سمجھ آئے, اللہ تعالی نے سر سے دادا کے سایہ بھی اٹھا دیا. اور پھر کس نے پرورش کی؟ وہ بھی سردار تھے لیکن فقیر تھے, مسکین تھے, ابو طالب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی زندگی کا اختیار کیا. یاد رکھیں جس نے اعتدال انصاف اس سادگی کی زندگی کو سمجھ لیا, اس پر قناعت کر لینا, والله بڑی خیر کی زندگی ہے. دیکھیں دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے اور ہم بھی دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جب تک موت نہیں آتی نا انسان کہتا ہے بس سب کچھ میرا ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے. آدم کی اولاد کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, منہ نہیں بھرنے والا. لیکن جس نے سادگی کا راستہ اختیار کیا, اعتدال کا راستہ اختیار کیا, ہمیشہ اعتدال میں اللہ خیر و عافیت ہے. یہ دو جو طرفیں ہیں افراط اور تفریط دونوں ہلاکت کی طرف جاتے ہیں, اور ایک درمیان کا راستہ ہے جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ میان روی اختیار کرو, اور اعتدال اور سادگی کی زندگی جو ہے میان روی کی زندگی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اگر جاب اچھی ملے آپ کو اور سیلری ایک جگہ پہ 2000 دوسری جگہ 4000 کو چھوڑ دیں, نہیں. آپ کو اگر سیلری 4000 ملتی وہ بھی لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زندگی سادگی والی ہو, سادہ زندگی ہو, جس میں زندگی کی ضروریات آپ کے پاس ہونے چاہیے, حاجیات بھی ہونے چاہیے, چلو کمالیات بھی آپ لے لیں. سادگی کی زندگی میں آپ نہ تو اپنے فقراء بھائیوں کو بھولتے ہیں, نہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھولتے ہیں, صرف رحمی کو جوڑے رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پڑوسی ہیں جن کے خاص حقوق ہیں ان کا حق بھی نہیں بھولتے آپ. اور جو اعتدال سے باہر نکلتا ہے دنیا میں غرق ہو جاتا ہے, پھر نہ دائیں بائیں دیکھتا ہے, نہ اس کو رشتہ دار یاد آتے ہیں, اس کو اپنے قریبی والدین تک بھی یاد نہیں رہتے, وہ بس یہ کہتا کہ میں ہوں اور میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, وہ کسی اور کو نہیں جانتا. چوتھے نمبر پہ صبر کا سبق ہمیں ملتا ہے. پہلی 40 سالہ زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک بڑا پیارا سبق ملتا ہے صبر کی زندگی کا. اور صبر کی زندگی صرف پہلے 40 سالوں میں نہیں, اب دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں یہ ابتدا تھی, اور انہی پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیہ زندگی انہی بنیادوں پر گزری, سبحان اللہ. اس لیے آپ کا ابتدا, تربیت کی ابتدا, بچوں کی تربیت, اپنی تربیت کی ابتدا بہترین طریقے سے ہونی چاہیے. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے دل کی پاکیزگی, زہد کی زندگی, اعتدال اور سادگی کی زندگی, اس پر ہماری تربیت ہونی چاہیے, بچوں کی تربیت بھی اسی پہ ہونی چاہیے. صبر کا سبق ہمیں ملتا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچپن میں ہور سنبھالنے سے پہلے صبر کیا, اس کے بعد بکریاں چرانا. جب چرواہا بکریاں چراتا ہے صبر ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ دھوپ, گرمی, گھر سے دوری, ظاہر شہر میں تو نہیں کچھ آنا تھا, باہر ہی لے جاتے تھے نا, اور پھر بکری کے لیے چارہ ڈالنا, بکریوں کے لیے چارہ ڈالنا, پانی کا انتظام کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. قوت برداشت, قوت تحمل, یہ سبق ملتا ہے. پانچویں نمبر پہ تواضع اور انکساری کا سبق, اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے بکریاں چرانے سے. جو بکروں کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے تکبر کر سکتا ہے؟ جو جانوروں کی خدمت کرتا ہے وہ انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے تکبر نہیں کر سکتا, تو کبر ٹوٹ ہی جاتا ہے, سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. نبی اور بکرا چرانے والا, سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے اپنے پیاروں کی, اور اللہ تعالیٰ تربیت کرتے اپنی مرضی سے, ہماری مرضی سے نہیں. اس لیے بعض ہم چیز کوئی چیز اختیار کرتے ہیں دیکھتے یار مقصد پورا نہیں ہوا, پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے جد و جہد کرنی ہے, مقصد پورا ہوتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں. کتنے ایسے بچے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, ایف ایس سی کی ہے, بڑی محنت کی ہے تاکہ نمبر اچھی اور ڈاکٹر بن جائے, میڈیکل میں داخلہ مل جائے. اسٹوڈنٹ کے ذمہ جو کام ہے نا, طالب علم کے ذمہ, کہ وہ جد و جہد کرے جتنے اس کے پاس طاقت ہے, اللہ سے دعا کرتا رہے, والدین کی خدمت کرتا رہے, ان کو راضی کرتا رہے اور ان کی دعا بھی لیتا رہے, محنت کرے ٹھیک ٹھاک طریقے سے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. نمبر نہیں آئے تو اللہ نے نہیں چاہا میرے بھائی. بعض لوگ کہتے بس دنیا ختم ہو گئی میرے لیے, سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں؟ بس مقصد ہی پورا نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالی اس شخص کو ایسی نوکری ہے, ایسی جگہ پہ اس کو جاب ملتی ہے کہ اگر ڈاکٹر ہوتا تو اس کی ایک چوتھائی بھی وہ کبھی نہ کما سکتا, یا اس کی وہ عزت نہ ہوتی جو اس کی عزت اللہ تعالی نے اختیار کی اس کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیں جو اللہ تعالی, اگر ہم وہ کام کریں جو ہمارے ذمہ ہے نا, تو اللہ تعالی ضرور ہمیں راہ راست بھی دکھاتا ہے اور دنیا میں آسانی بھی ہمیں مل جاتی ہے. اس لیے کبھی پریشان نہ ہوں, دنیا کے مقاصد پورے ہوں نہ ہوں, آپ کے زندگی کا بنیادی مقصد پورا ہونا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت, اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ہمارے ذمے, یہ فرائض ہیں, یہ پورے کریں اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. کہاں سے کب کامیابی اور آسانی آتی ہے یہ میرے اور آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ بہادری کا سبق, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بچپن سے بہادر تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ بکریاں چلاتا ہے, اکیلا جاتا ہے, بھیڑیے ہوتے ہیں, گرمی کی شدت, 10 سال کے بچے کے آج 20 سال کے جوان بھی ڈرتے ہیں. یہاں سے کوئی چوہا آ جائے یہاں پہ, ہماری حالت دیکھنا پھر ہم سب کی, کیسے دوڑتے ہیں ہم لوگ, نہیں دوڑیں گے. سبحان اللہ. نہیں, حقیقت ہے یہ. یہ الگ بات ہے کہ کراہت ہوتی ہے یا کچھ بھی, لیکن ڈر بھی تو لگتا ہے. چوہا ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں, ہاتھ میں چوہا پکڑ سکتے, گلوز پہن کے چلو ایسے تو کراہت آتی ہے نا, پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں, ڈرتے ہیں نا. عجب بات ہے کہ ایک پرسوں پچھلے 3 دن پہلے بوڑھی آئی, افغانی بوڑھیا 80 سال کی عمر میں, کہیں پہ گھر میں چوہا آیا, بچوں نے کہا چوہا ہے, اس بوڑھی سے پکڑ لیا, واللہ ہاتھوں سے پکڑ کے اس نے اسے مسل کے مار دیا. اس نے وہ کاٹتا رہا اس بڑھیا کو, اس بچے کہہ رہے چھوڑ دو اسے, روتے ہوئے کہتے میں چھوڑے گا تو میرے بچوں کو کاٹے گا. واللہ میرے پاس اس نے, اس کا ہاتھ سوجا ہوا تھا میرے پاس ہے, اس کی سرجری کے کاٹا میں نے اس کو صاف بھی کیا, کافی گندگی تھی اندر, انجیکشن بھی لگایا اسے. جب تک بیٹے آئے وہ کہتے ہیں مام مر گیا چھوڑ دو اسے, اب جب تک تسلی نہیں کی چوہا مر گیا, چھوڑا نہیں اسے. ایسی عظیم عورتیں بھی ہیں. بعض لوگ میں نے سمجھے کہ ڈر کے مارے پکڑ کے بےچاری ڈر رہی جو چھوڑوں گی تو, اور نہیں نہیں, جان بوجھ کے پکڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہی تھی میں چھوڑوں گی تو پھر بچوں کو کاٹے گا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی میں سے ایک امتی عورت ہے. آج ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں جانتے کیوں؟ ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا, سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا, سو جاؤ ورنہ بلی آ جائے گی, کالی بلی آ جائے گی. نہیں, حقیقت ہے یہ. بچپن سے ڈرائے, ڈرتے رہے اور آج ہم ڈرتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں میں زندگی گزاری ہے, گولیوں کی گونج میں زندگی گزاری ہے. سچ بات ہے, بہادر لوگ ہیں. بچوں کو ڈرانا چاہیے, میں یہ نہیں کہ ڈرانا نہیں چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے. ایسی عورت بھی, ایسی ایک ماں بھی میں نے کہتے بچے کو سنا, بچے غلطی کرتا ہے نا, غلطی ہوگی بچے سے, اس سے پہلے اسے بتایا کہ بیٹا کیا غلطی ہوئی, کہتا ہے استغفر اللہ, اللہ سے پہلے توبہ کرو, معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے, تم نے جو غلطی کی ہے پہلے اللہ کے حق میں تم نے غلطی کی ہے, پھر ہمارے حق میں غلطی کی ہے. 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ استغفر اللہ ہوتا کیا ہے, اس نے کہہ دیا استغفر اللہ, لیکن میرا ایمان ہے بچہ کہتا رہے گا استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کے حق کو آگے کرتا رہے گا, جب بھی غلطیوں کو منہ سے استغفار ضرور نکلے گا اس کے. نہیں, ہمیں کب پتہ چلا کہ استغفر اللہ بھی کہا جاتا ہے؟ 5 سال کی عمر میں ہے ہم ایسا کوئی شخص جو 5 سال کی عمر میں یا جب سے ہوش سنبھالا ہے جب غلطی کرے تو جانتے استغفر اللہ کہنا ہے؟ سچ بات ہے, کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں, میں بھی نہیں, سچ بات ہے. لیکن ایسی عظیم عورتیں بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں علم کا زمانہ ہے, آج وقت ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت دیں, علم کی بنیاد پہ تربیت دیں, قرآن اور سنت کے مطابق تربیت دیں, اللہ تعالیٰ کی ڈر تقوی پر تربیت کریں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی. اس لیے بچوں کو ڈانٹنے سے پہلے پہلے کہو استغفر اللہ. غلطی ہو جاتی نہیں ہوتی, کل بچہ کہے گا غلطی ہوئی تو آپ بھی کہیں استغفر اللہ. یہی بچے ہماری تربیت کریں گے جب ان کی تربیت اچھی ہوگی. ساتویں نمبر پہ رحمت اور شفقت کا سبق, یہ بھی ہمیں بکریاں چرانے سے ملتا ہے. جو بکروں کی خدمت کرتا ہے, ان کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتا ہے, وہ دوسروں پر کبھی جبر کرے گا؟ سبحان اللہ. نمبر آٹھ خودداری اور صرف حق کے سامنے سر جھکانے کا سبق. رزق حلال اور جد وجہد کی زندگی سے دوسروں کی محتاجی اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے. اور ایسے لوگ صرف جو خوددار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے, کیونکہ وہ خود اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے خود محنت کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں دوسروں ان کے محتاج ضرور ہوں گے, وہ محتاج نہیں ہوتے. دیکھیں ضرورت پڑتی ہے ایک انسان کو, بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, یعنی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج سب خود کرتے ہیں یا اپنے گھر بھی خود بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ خودداری بڑی نعمت ہے, واللہ نعمتوں میں سے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں جب اپنے چچا کے گھر گئے, ابو طالب کے گھر, فقیر تھے, مسکین تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا کہا کہ میں, میرا کوئی بھی نہیں, میرا خیال رکھو اور میں صرف کھانے پینے کے لیے تیار ہوں. ابے چاچا کی حالت دیکھے, دیکھتے ہوئے چھوٹی سی عمر سے کام کرنا شروع کیا, بکرے چلانا شروع کیا. یہ خودداری ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنوں میں. اگر میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے آج, ہم بھی تو امت ہیں اللہ کے پیارے پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, میں اپنے گھر والوں کو کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھیں مدد یعنی کہ میں صرف خرچہ دیتا رہوں یہ کافی ہے, کہ اور چیز ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نہیں. اور عجب بات ہے میرے بھائیو, دیکھیں باہر والے ملک آپ جاتے ہیں, وہاں پر آپ سٹور کے اندر جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کوئی شخص آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں. معروف بات ہے, جو ساتھی باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, منہ چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے اگر چندر جتنی بھی جلے ہوئے ہوں, لیکن ان کی بزنس ہے. ملنا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح والے کا حق ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکراؤ, وہ سمجھتے ہیں. اور اچھی بات کی جائے, اور اچھی بات میں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, یہ تعلیمات ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں, یہ ہمارے اخلاق ان کے اخلاق نہیں ہیں. یہ لگتا یوں ہے کہ ہمارے اخلاق ہم سے چرا لیے گئے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کاپی کی جاتی ہے, آپ کاپی پیسٹ کرتے تو کاپی اثر رہتا ہے, وہ کاپی بھی ہوتی ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. چوری میں کیا ہوتا ہے, چیز ہی چلی جاتی ہے. ہمارے اخلاق چوری ہوئے یا ہماری کاپی کر رہے ہیں, اور اس کے برعکس دیکھیں ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. عجب سی بات ہے, وہ اپنی اصول نہیں چھوڑتے اور دوسروں کی جو اچھا ہے وہ لے لیتے ہیں. وہ ہمارے پاس کیا ہے حقیقت میں, تو سب کچھ واللہ ہمارے پاس ہے, قرآن اور سنت, سلف صالحین کا منہج, ہر خیر ہمارے پاس ہے. واللہ اگر ہم اس کی قدر کر, اس پہ عمل کرتے, پوری دنیا ہمارے قدم میں پڑی ہوتی, محتاج ہوتی پوری دنیا, اور تاریخ اس کی گواہ ہے. صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیں, بکرے چرانے والے تھے, کتنے صحابہ تھے جو بادشاہوں کے اولاد تھے. ایک صحابی جانتے ہیں جس کا باپ دادا بادشاہ تھے, اور جب قرآن اور سنت اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوطی سے اپنے دل سے خود چاہتے ہوئے عمل کیا, اور اللہ تعالی کی معرفت اور اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت صحیح طریقے سے جانی, اور تقوی کا حق ادا کیا, اللہ تعالی نے وہ درجہ بلند فرمایا کہ پوری تاریخ گواہ ہے. یعنی مشرق سے مغرب تک ایسی مملکت اور سلطنت کسرا کے پاس بھی نہیں تھی. کسرا کی سلطنت اسلام سے 1000 سال پرانی تھی, صرف ایران کے علاقے تک تھی بس. یا چند اور چھوٹے موٹے ملک تھے ٹوٹے پھوٹے کہیں کہیں پہ قبضہ کرتا تھا، اس کا یہ کام تھا. اور رومی جو تھے وہ 600 سال پرانی امپراتوریوں کی سلطنت تھی. کہاں تک تھی؟ روم تک تھی یا شام تک تھی؟ 600 سال پرانی. صحابہ کرام کو کتنے سال ہوئے اسلام قبول کیے؟ 13 سال مکہ میں. نبی بکر صدیق کو لے لیں، رضی اللہ عنہ، اسے عمر خطاب کو لے لیں، مکہ کے 9 سال سمجھ لیں آپ. سن 6 نبوت میں اسلام قبول کرتے ہیں، ٹھیک. اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تک رہے ہیں، 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں. سن 14 ہجری میں نہ کسرا رہا، اس کی سلطنت ٹوٹ گئی، اور نہ قیصر رہا، نہ اس کی سلطنت رہی. سن عمر کے زمانے میں، سن 14 ہجری میں، یہ دو بڑی سلطنتیں گری. سبحان اللہ، کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ ایٹم بم تھے، گراتے تھے. ایمان کی طاقت تھی سب سے پہلے، ایمان، اور پھر ہمت تھی، عزم تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. جہاد جدوجہد اللہ کے لیے کرنی ہے، ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جیسے لباس پہنتے تھے. صدر عمر کے جو توپ تھے جو پہنتے تھے نا، اس پہ 70 جگہ پہ پیوند لگے ہوئے تھے، 70 جگہ سے پھٹا ہوا تھا. وہ امیر المؤمنین تھے، کیا نئے کپڑے نہیں لے سکتے تھے؟ سبحان اللہ، قیصر اور کسرا کے خزانے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. کسرا کے کنگن ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے اور کہتے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا. وعدہ کس دن کیا تھا جانتے ہیں؟ یعنی شدت کی انتہا میں، جنگ خندق میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کرتے ہوئے خندق کی، پتھر آ جاتے ہیں ان پہ، زور سے بیلچوں کو مارتے ہیں، چنگاری اٹھتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ کسرا کی سلطنت ٹوٹی اور فارس فتح ہوا، پھر مارتے ہیں، پھر چنگاری اٹھتی ہے کہ قیصر کے ساتھ ٹوٹی اور روم میں فتح ہوا. صحابہ کرام دو دو پتھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں باندھے ہوئے، اور ایک ایک پتھر صحابہ کرام باندھے ہوئے اپنے پیٹ، بھوک کی شدت سے، اور کافروں نے 10,000 کافر نے گھیر رکھا ہے. لیکن ایمان دیکھا آپ نے؟ صحابہ کرام کو ایمان تھا، یقین تھا، الصادق الامین ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرما رہے ہیں، آج نہیں تو کل یہ سارے خزانے ہمارے قدموں میں ہوں گے. ہاں امتحان تو ہے، آزمائش تو ہے. سر عمر روتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچ ہوا. سبحان اللہ. نمبر 9، دنیا کے اعتبار سے کامیابی کی علامت کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے کامیاب لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، دوسروں کا احساس بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے محبت کرنے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے، پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی اپنے اس فقیر گھر کے اندر، گھرانے کے اندر. سبحان اللہ. نمبر 10، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت، بشر تھے، نور نہیں تھے. کبھی نور کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ بشر تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور حفاظت کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت کی، خاص حفاظت کی ہے. نمبر 12، ختم نبوت کا ثبوت، اور ختم نبوت یعنی پیٹھ پر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک چھوٹے سے سیب نما ابھار موجود تھا جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، یعنی یہ نبوت کی نشانی ہے. اور یہ نشانی جو ہے، مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا. سبحان اللہ. نمبر 13، اہل کتاب میں سے سچے اور حق کے طالب رہبانوں کی فضیلت کا ثبوت بھی ملتا ہے، جیسے بحیرہ راہب کا قصہ میں نے بیان کیا اور آگے ورقہ بن نوفل کا ذکر بھی ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ. تو اہل کتاب میں سے سچے اور حق کے طالب جو رہبان تھے یا کہ جو عالم تھے ان کی فضیلت بھی ہے، جو حق کی تلاش میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں. نمبر 14، رومیوں کی عداوت اور الحق سے ہمیشہ نفرت اور بغض کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی عداوت کا راستہ اختیار کر رکھا تھا. نمبر 15، حرام مہینوں کی اہمیت کا ثبوت کہ جاہلیت میں بھی ان کے احترام کیا جاتا تھا اور ان کی حرمت کو پامال کرنے والا فاجر اور فاسق اور نافرمان سمجھا جاتا تھا. ابھی دیکھیں وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن حرمت کے مہینے تھے اور حرمت کے مہینوں کے وہ اہم خیال رکھتے تھے. جیسے ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس سے کہ دین اسلام نے ان حرمت کے مہینے کو برقرار رکھا. دین اسلام خیر کا دین ہے، بھلائی کا دین ہے. سبحان اللہ. نمبر 16، ظلم جرم ہے اور قابل مذمت ہے، یہ جاہلیت کے جاہل لوگ بھی جانتے تھے. کہاں سے یہ ہم نے فائدہ لیا وہ جانتے ہیں؟ حلف الفضول سے، بارک اللہ فیک. لیکن عجب بات یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم یہ نہیں جانتے تھے، اور جب پتہ چلا تو بہت کم لوگوں نے سمجھا اور شرک کو چھوڑا، ان کی اکثریت نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا. نمبر 17، اچھے اخلاق اور انصاف اگر دشمن کے پاس بھی ہو تب بھی قابل تحسین ہے. نہیں، دشمن ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں اور انصاف کرنے والا ہے، اس کی اخلاق حسن اخلاق قابل تحسین ہے کہ نہیں؟ قابل تحسین ہے. نمبر 18، برے معاشرے میں بھی بعض اچھے لوگوں کا اور اچھائی کا وجود ہوتا ہے جن سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے اور امید کی کرنیں دور سے نظر آتی ہیں. یعنی برا معاشرہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر ہمیں سوچنا چاہیے. جاہلیت تھی، ہر طرف اندھیرے تھے نا، دور سے دیکھنے والا کہتا تھا ارے یہ کیسے لوگ ہیں. کسرا نے کوشش کی کہ گرد وہاں کے علاقے جو وہاں پہ قابض ہو جائے، اور یمن تک وہ قابض رہا تقریبا. جزیر عرب کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے یہ ان کو انسان نہیں سمجھتا تھا وہ، کہتے یہ تو اندھیروں میں غرق ہیں، مردار جانور کھانے والے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے ہیں، چھوٹے سی بات پہ قتل و غارت کرنے والے ہیں، جنگل کے قانون میں رہنے والے ہیں، اور صحرا پر قابض ہو کر میں کیا کروں گا، پانی کی قلت ویسے وہاں پہ موجود ہے، لوگوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنے دلدل جاہلیت کے دلدل میں غرق ہونے دیں، ان میں کوئی خیر نظر نہیں آتی. دیکھیں معاشرہ برا ہے، آج ہمارا معاشرہ بھی برا ہے، دور دور تک خیر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اسی معاشرے میں سے ہمارے بچوں میں سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر سے توحید اور سنت اور سلف کے منہج کو زندہ کریں گے. لوگ آج نہیں سمجھ پا رہے، یا جیسے کہ سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھ پا رہے، کل ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ. کب تک ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ شرک بدعت، کب تک شرک و بدعت کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ آخر وقت آئے گا. الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، سدھر بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. نمبر نمبر 19 مثبت سوچ اور مثبت کردار کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اپنے سوچ اسے کہتے ہیں پازیٹو تھنکنگ, آج بہت مشکل سے کہیں نظر آتی ہے, ہمیشہ بدگمانی, ہمیشہ غلط سوچ, ہمیشہ ٹیلی فون کیا کسی بھائی نے اٹھایا نہیں, ارے متکبر ہو گئے, فوراً یہ سوچ کیوں آتی ہے, اسے نیگیٹو سوچ کہتے ہیں. پازیٹو کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو, ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہا ہو, سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ پازیٹو ہے. اس کا کوئی اچھا بہانہ دیکھ لو اپنے بھائی کے لیے نا. ایک مرتبہ ٹیلی فون پہ ایسے میں نے بات کی, میں نے سلام نہیں کہا ٹیلی فون پہ, تو کسی نے کہا ہمیں سبق دیتے خود سلام نہیں کرتے. باتوں باتوں میں جس کو فون کیا وہ کرسچن تھا, کوئی میڈیسن کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو سلام تو نہیں کرنا تھا, میں نے کرسچن کو ہم سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نا, تو اس کو نہیں پتا کہ کس سے بات ہو رہی ہے, یا تو پوچھ لیتے بھائی جاٹ صاحب آپ بھول گئے سلام کہنا, بھول بھی سکتا ہوں میں, کو فرشتہ معصوم تھوڑی بھول جاتے ہم لوگ, تو نصیحت سے انسان بیان بتا دیتا ہے جاٹ صاحب شاید آپ بھول گئے آپ نے سلام نہیں کیا, تو بات کلیئر ہو جاتی نا, لیکن نہیں ہمیں سبق دیتے خود. سبحان اللہ, تو بھی پازیٹو سوچ رکھے آپ نے, مثبت سوچ, واللہ اس میں بڑا خیر ہے. اس میں جو لوگ ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں نا, نیگیٹو سوچ والے, نہ وہ خود خوش ہیں نہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں, واللہ حقیقت ہے یہ, اندر سے جلتے رہتے بیچارے. اچھا کب تک جلو گے, ٹھیک ہو جاؤ نا, کب تک جلتے رہو گے. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے خاص طور پہ 10 بہانے ڈھونڈ لیا کرو کوئی نہ کوئی, اس میں خیر عافیت ہے نا, اگرچہ متکبر بھی ہو گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کہیں کہ میرے بھائی نے فون نہیں اٹھایا, ضرور کوئی مسئلہ ہوگا, میں گھر میں جا کے اس کی عیادت کر لیتا ہوں, اس کا تکبر ٹوٹے گا کہ نہیں. آپ خود چل کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں, لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ اخلاق نبوی ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے سیرت سے انشاءاللہ. نمبر 20, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تعظیم, مشکین عرب بھی جانتے تھے لیکن صرف ربوبیت کی حد تک. اللہ تعالیٰ گھر کی عظمت جانتے تھے, جب اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت آیا تو حلال پیسے کی ضرورت پڑ گئی, حرام پیسے ہی لگائیں گے اس میں, کیونکہ اللہ کا گھر ہے. تعظیم تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی, تعظیم تھی, لیکن عجیب سی تعظیم تھی. دیکھیں جہالت کیا کام کر دیتی ہے, تعظیم اللہ کی کرنی ہے اور شرک والی تعظیم کرنی ہے کہ 360 بت کعبے کے لیے. اس لیے ہمیشہ علم نور ہے, نور. جب وحی کا نور آیا اور وحی کے نور کو ان لوگوں نے سمجھا, توحید جس میں توحید عبادت بنیادی پیغام ہے, تو یہ بت بھی کچھ عرصے کے بعد گر گئے. نمبر 21, صدق اور امانت کی اہمیت, سچائی اور امانتداری کی اہمیت. یہی دو پیارے اخلاق تھے بنیادی طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن سے وہ پہچانے جاتے ابتدائی 40 سالہ زندگی میں. نمبر 22, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے, عورتوں میں سے 4 عورتیں کامل ہیں. کون ہیں جانتے؟ سیدہ آسیہ بنت مزاحم, سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام, سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 عورتیں ہیں. سیدنا خدیجہ ان میں سے ایک عورت ہے, عظیم عورت ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ان کی اور عظمت کا ایک قصہ سنیں گے انشاءاللہ. یہ تھے چند اہم پیغام حیات طیبہ کے پہلے 40 سالوں میں. میرا سوال یہ ہے, میرے زندگی کے پہلے 40 سال گزر گئے ہیں, میری زندگی کیسے گزری ہے؟ 40 سال گزر گئے, میرے کیا اخلاق تھے, میں نے کیسے گزارے؟ اگر تو خیر میں گزرے ہیں تو بقیہ بھی خیر پہ گزرنی چاہیے, اگر ابتدا خیر میں تو انتہا بھی خیر میں ہونی چاہیے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابتدائی 40 سال خیر میں گزرے ہیں. اور اگر نہیں ابتدائی 40 سال خیر میں نہیں گزرے. اچھا, خیر اور بھلائی کا معیار کیا ہے؟ پیسے کمانا, ڈاکٹر کی ڈگری لے لینا کہ ڈاکٹر بن گیا ہوں, شادی کر کے بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, جاب بھی ہے, نام بھی ہے, یہ معیار ہے؟ یاد رکھیں, معیار ہے کیا؟ معیار ہے کوئی جانتا ہے؟ تقوی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کی رضا. کیا پچھلے 40 سال میں میں نے ایسے کام کی جس پر اللہ تعالیٰ مجھے, میرا رب مجھ سے راضی ہے, یا ابھی تک ناراض کرتا آیا ہوں؟ اگر ابھی تک ناراض کرتا ہے تو کب تک ناراض کرتا رہوں گا؟ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں آیت 15 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اس پر میں انشاءاللہ پورا درس دوں گا, لیکن صرف ابتدائی 40 سال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. بندہ جب مضبوط ہو جاتا ہے نا, اور جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے, قال, اسے کیا کہنا چاہیے؟ ابھی تک میں نے کیا کہا اور میرے رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سننا چاہتے ہیں. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو ابھی تک تو نے, جس سے تو نے ابھی تک مجھے نوازا ہے. وعلی والدی, اور جو نعمت ہے تو میرے والدین پر نازل فرمائی. کیا میں شکر کرنے والا ہوں؟ کیا 40 سالوں میں میں شکر کرتا آیا ہوں کہ میرے پہلے 40 سال زندگی کس کس نعمت کی بنیاد پر گزرے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار ہوں؟ اور شکر زبان کا قول نہیں ہوتا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. اے آلَ دَاوُد, عمل سے شکر کر اللہ تعالیٰ کا. وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ تعالیٰ مری مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرا شکر ادا کروں, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل صالح کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے. پچھلے 40 سالوں میں نے یہ سیکھا ہے, یوں کہنا چاہیے نا, کہنا یوں چاہیے, میں نے کیا سیکھا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے, ہم سب اللہ پردے کے حاجت مند ہیں, سب گنہگار ہیں. میں اپنی بات میں بڑا گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. اس عمل صالح کرو جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لي في ذريتي. تیسرا نمبر, اللہ تعالی میرے ذریت کو صالح بنا دے, اچھا بنا دے, اپنا فرم بردار بنا دے. اور آخر جملہ ان سب سے بڑھ کر ہے, انی تبت الیک و انی من المسلمین. انی تبت الیک, اے اللہ تعالیٰ ابھی تک تو شاید توبہ نہیں کی میں نے, اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں, یعنی میں آج سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, ٹوٹل سبمیشن. انی تبت الیک و انی من المسلمین. 40 سال ضائع ہو گئے, بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. جس نے 40 سالوں میں توبہ کا سبق نہیں سیکھا, آج وہ کب سیکھے گا؟ سلام تبارک, کب سیکھے گا؟ کل؟ یہ کل کسی نے دیکھا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ مظلوم کل, جس کی ہم بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ کل 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 کل, اس کل سے پہلے موت کا فرشتہ نہ آ جائے, کیا کہیں گے پھر؟ ہمیشہ یاد رکھیں, انی تبت الیک و انی من المسلمین. انی تبت الیک, اگر 40 سالوں میں نہیں کہہ سکے میرے بھائی, آج کہہ دو. اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ, پچھلے سارے گناہ معاف. سچے دل سے توبہ کر لیں, انی تبت الیک و انی من المسلمین. ان المسلمین کیوں فرمایا؟ کہ جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے تو سچی توبہ کا امکان نہیں ہے. عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، انی تبت الیک و انی من المسلمین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عملنا فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا مسلمان بنا دے، سچا موحد، سچا متبع سنت بنا دے، ہماری زندگی میں سچائی اور امانت داری کو عام کر دے، ہمیں اچھے اخلاق سے نواز دے، ہمیں اور ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.